جب نفس میں اس کی فطری ہدایت کا اثر کمی ہو جاتا ہے تو پھر نفس اپنے آپ کو جس جہت میں چاہے ارتقا دے سکتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں بلند ہو, لیکن بلند ہونا ایسے نہیں ہوگا کہ میں بس چاہوں اور ہو جاؤں, جیسا کہ ہم نہیں ہوتے, ہم اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود بلند نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج ساتھ نہیں ہے. ہمارے نفس کے اندر جو فطری ہدایت ہے اس کا اثر کبھی نہیں ہے. تو جب نفس کا اثر کبھی ہو جائے گا تو وہ جس سمت میں چاہے اس کو ارتقا دے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی یہی ساتھ دیکھیں کہ علی علیہ السلام جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کر رہے ہیں, اس میں کہیں دین اور اسلام کی بات نہیں ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہ مسلمان ہو یا مومن ہو, اس لیے جو بھی ریاضت کرتا ہے, اگر ایک ہندو جوگی اسی کام کو کرے گا, ریاضت کرتا ہے اپنے نفس کے اثر کو قوی کرتا ہے, تو وہ جس سمت میں اس کو چاہے ارتقا دے گا, جو چاہے کام دے گا اس. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک سائنٹسٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک سمت میں لگاتا ہے, یعنی مادیات سے اپنے آپ کو ہٹا کر ایک سمت غور فکر میں لگاتا ہے, اس کے نفس کے اندر جو اثر ہے بنیادی نفسانیت کا وہ قوی ہوتا ہے, تو وہ اسے جس سمت میں چاہے ارتقا دے سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سمت میں چاہو ارتقا دے سکتے ہیں. جب نفس کے اندر اس کی اصلی جو سرشت ہے, بنیاد ہے, اس کا اثر کبھی ہو جائے گا. اور وہ اثر کب کبھی ہوگا؟ جب مزاج صاف ہو جائے گا. مزاج کب صاف ہوگا؟ کہ جب تمہاری دباہٹ طبیعت حد اعتدال کرنا پڑے گی, افراط و تفریط سے محفوظ ہو. ومن سما الى ما يرتقي ہے فقط تخلق بالاخلاق النفسانیہ, اور جب اس نے اسے ارتقا دی عالم بالا کی طرف, تو پھر اس میں اخلاق نفسانیہ کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی فقط فار موجودا بما ہوا انسان, اور جب اس میں یہ اخلاق نفسانی پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ موجود بن جائے گا کہ جسے انسان کہتے ہیں. یعنی ایک انسان جو محض طبیعت رکھتا ہے, ایک انسان جو محض جسم رکھتا ہے, وہ روایت جو ہم نے پڑھی تھی کہ جو انسان روح شہوت کا کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف چوپایوں میں اضافہ ہے, انعام میں اضافہ ہے. اور اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے اس کا ایک مجید جملہ ہے کہ سعی کرو, کوشش کرو کہ صورت انسانی میں محشور ہو تاکہ ہماری شفاعت تمہارے شامل حال ہو سکے. سعی کرو, باقاعدہ جملہ ہے, سعی کرو, کوشش کرو کہ انسانی صورت میں محشور ہو سکو تاکہ ہماری شفاعت تمہارے شامل حال ہو سکے. کتنا منی ہے جملہ ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کے اندر کیا اثر رکھتا ہے؟ حیوانی اثرات رکھتا ہے, حیوانی صفات رکھتا ہے, تو محشور کس کا شکل میں ہوگا؟ حیوانی شکل میں محشور ہوگا. جیسے کہ بعض روایتوں میں کیا ہے کہ جو چور ہے, جس کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھر ادھر سے چورا لیں گی, اس کی نفسانی شکل کیا ہے؟ چوہے کی شکل. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ حیوانات میں غور کرو تاکہ تمہیں انسانوں میں پائے جانے والے مختلف اخلاق سمجھ میں آ سکیں. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صرف اسی سطح پر ہوں, اسی جگہ پر ہوں. تو اگر یہ سطح ہے, یہ جگہ ہے نفس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, تو جو صفات نفس کے اندر پائی جائیں گی اسی شکل میں محشور ہوگا. تو شکل انسانی کب بنے گی؟ کہ جب تخلقوا بأخلاق اللہ, یا جیسے امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ بالاخلاق النفسانیہ, کہ تمہارے نفس جو خدا نے عطا کیا ہے اس کا بھی ایک اخلاق ہے, اس کا بھی ایک خلق ہے, یعنی ہدایت فطری کا بھی اپنا ایک خلق ہے. جب وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تب تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں انسان بن گیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان ہے جس نے تعلیم قرآن عطا کی, خلق الانسان اور انسان کو خلق کیا. اس پر بھی آبا جمادی عملی نے یہ کہا تھا کہ خلق الانسان, جسے آپ انسان کہتے ہیں اس کی تخلیق تعلیم قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب رحمان یہ خدا کی رحمانیت ہے. رحمان یعنی کہ یہ بے کر صرف لطف و کرم, کیونکہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں اس پر. علم القرآن, قرآن کی تعلیم خدا کا میں لطف و کرم. خلق الانسان کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں, یہ سب تینوں سب تینوں جملے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہیں خدا کی رحمانیت کے سبب سے تعلیم قرآن نصیب ہوئی اور تعلیم قرآن کے سائے میں تخلیق انسان تھی. کہ اگر انسان اس سے دور ہے, اس سے بے بیٹھا ہے, تو پھر اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے. اور اگر خدا نخواستہ وہ صفات حیوانی موجود ہیں تو جو صفات موجود ہیں انہی کے ساتھ محشور ہوگا. وقت ہے ہمارے پاس کچھ. اب اس حوالے سے آخری نقطہ میں آپ کی خدمت درج کروں. یہ دو جملے اب احسن زادہ علی نے اپنی کتاب میں سب دو اشارہ اس کے اندر نقل کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حوالہ دیا. پہلی بات ان کو یہ کہتے ہیں کہ نفس اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک نفس کے احوال ملکات میں تبدیل نہ ہو جائے. اب یہ اس کا مجھے تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی.
دو لفظ ہیں, ایک حال اور ایک ملکہ. حال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں حال آ گیا قوالی میں یا کسی محفل سماع میں, وہ حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کیفیت وقتی طور پر طاری ہو گئی کسی چیز کی وجہ سے, کہ ایک شعر آپ نے سنا, کوئی کلام آپ نے سنا, اس کی وجہ سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ خود سے بے خود ہو گئے, لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ اس کیفیت سے باہر آ گئے. یعنی وہ کیفیت آپ کے لیے پرماننٹ نہیں ہے. صحیح. تو جو ٹیمپریچر جو ٹیمپریری حالت ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے آپ نے قول امیر المومنین علیہ السلام سنا, مثال کے طور پر آپ پر ایک حال آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر بعد یہاں سے اٹھ کے گئے, یعنی آپ نے سوچا میں ایسا کروں گا, ایسی نماز عشاء پڑھوں گا, ایسا یہ کروں گا, یہ کیا یہ حال ہے. اس کے بعد یہاں سے باہر نکل گئے, گھر میں گئے, دو چار نظریں جو ہیں وہ ٹی وی کے کسی پروگرام پہ پڑی, دوسرے حال میں. صحیح. یہ ٹیمپرری فیز. جب انسان ٹیمپرری فیز سے نکل پرمانٹ فیز میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ملکہ. کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ابھی صرف احوال, یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا حال تاری ہو جاتا ہے, روحانیت کا, الہیات کا, خدا سے قرب کا ایک تھوڑا سا حال آ جاتا ہے. جیسے ہی نماز کی حالت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر تو دوسرا حال آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ ملکہ ہوتا تو جو حالت نماز میں طاری ہوتی ہے وہی حالت پوری زندگی میں رہتا. اس کا ثبوت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلے بھی میں نے تبلیغ کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ بلندی کی طرف جاتے تھے تو ذکر سنت پیغمبر علیہ السلام یہ تھی کہ جب آپ بلندی کی طرف جاتے تھے تو ذکر اللہ اکبر, اور جب آپ بلندی سے نشیب کی طرف آتے تھے تو سبحان اللہ. یہ حالت نماز کی نہیں ہے, یہ نماز کی حالت نہیں ہے.
کہ جب آپ بلند ہوتے ہیں انہیں مثال کے طور پر رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جب آپ حالت قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جب رکوع سے مزید نیچے ہو کے سجدے میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یعنی آپ کی وجود اقدس پر جو کیفیت حالت نماز میں تھی اس کیفیت سے آپ باہر نہیں آتے ہم زندگی میں، یعنی وہ چیز آپ کے لیے کیا تھی؟ ملکہ تھی، پرمانٹ کیفیت. ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ صرف حال. حال ملکہ کیسے بنتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہمارے لیے کہ جب ہم نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ صرف احوال میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ملکات کو حاصل کرنا چاہیے، تو اب یہ حال احوال ملکات میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ سب سے خوبصورت جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو آپ نے عثمان ابن حنیف کے خط میں لکھا ہے کہ ان علوہا بالتقوا، میں اپنے نفس کو تقوا کی ریاضت کر رہا ہوں. یعنی ریاضت یا تقوا کی ریاضت، کہ نفس صفت تقوا کو حاصل کرے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تاکہ کل وہ پھسلنے والی جگہوں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے. یہ ریاضت. ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نماز حقیقتاً صرف ایک عبادت، یعنی جو نماز ہے آپ کی وہ ایک عبادت، اور باقی جو آپ رکعتیں ہیں وہ اس کی ریپیٹیشن. نماز بھی ایک رکعت، اور یہ میں نے حدیث معراج بھی پڑھ کے اس میں سنایا تھا کہ جب نماز کی ابتدا وہاں سے بھی، کہ جب پیغمبر اکرم سفر معراج کو تشریف لے لے تھے تو اس وقت آپ نے بلا واسطہ خدا کے سامنے جن اعمال کو انجام دیا ہے وہی اعمال بصورت نماز ادا کیے گئے. یعنی جب پیغمبر اکرم اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں پر آپ کے اور خدا کے مابین کوئی نہیں تھا، اس مقام پر آپ نے بندگی کے کچھ اعمال کو انجام دیا، ان اعمال کے مجموعے کا نام ہے یہ نماز جو ہمیں عطا ہوئی. اور اسی چیز کو امام خمینی نے اس میں کتاب اسرار الصلاۃ میں کہا ہے کہ صلاۃ کشف طعام محمدی کا نام ہے. یعنی پیغمبر اکرم کے انتہائی کمال پر پہنچنے کے بعد جو کشف کیا جو چیز آپ نے، اس کشف کا نام نماز ہے. تو نماز ایک رکعت تھی، یعنی خدا کی بارگاہ کا قیام، اس کے بعد قلب پر عظمت الہی کا اثر، جھک جانا سبحان ربی العظیم وغیرہ. پھر اسی مقام پر مزید اثر، اور پھر اپنے آپ کو مکمل طور سے جھکا دینا کہ سبحان ربی العظیم وغیرہ. یہ نماز ہے، یہ اس بندگی کے اس اظہار کا نام نماز ہے. لیکن جب یہ نماز ہمارے لیے آئی تو ہم دیکھیں باقاعدہ اس میں ایک ریپیٹیشن ہے. یہ ریپیٹیشن کیا ہے؟ یہ وہی ریاضت ہے کہ ہم ایک رکعت اگر ہمیں دی جاتی تو ایک رکعت ہماری ایسی گزر جاتی کہ ہم اپنے دنیاوی خیالات سے ہی باہر نکل سکتے. کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ جیسے ظہر کی چار رکعت واجب اور آٹھ رکعت نوافل، یہ کیا ہے؟ یہ ریاضت ہے کہ ابھی اس وقت تم دنیا میں پورے طور سے بات ہو، معاملات دنیا میں، تو اس وقت یہ ورزش کرو، یہ پریکٹس کرو، یہ ریاضت کرو تاکہ کسی نہ کسی درجے پر اپنے نفس کو الہیات کی طرح متوجہ کر سکے. تو وہ احوال ملکہ کیسے بنتے ہیں؟ ریاضت کے ذریعے سے بنتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ یہ ریاضت ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس میں مادیت کے اثرات کا خاتمہ ہوتا ہے. جس کے ذریعے سے نفس میں خدا کی اور بندگان خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ریاست ہے. اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ ہم ایسے نہ بنیں کہ ہمارا نفس صرف احوال رکھتا ہو, یعنی کہ کیفیت تعلیمی ٹیمپرری تھوڑی دیر اس سے باہر نکل گئے, پھر دوسری کیفیت تعلیمی وہ بھی ٹیمپرری تھی اس سے بھی باہر نکل گئے, کسی تیسری جگہ پہنچ گئے. انہیں مسلسل اس طریقے سے ایگزیکٹ بات نہ ہو نفس کا, بلکہ نفس ملکات کا حامل ہو. اور سب سے پہلا ملکہ کیا ہے؟ معرفت رب, ذکر رب. یہاں میں آپ کی خدمت میں جو قرض کروں کہ بلکہ دو جملے میں یاد آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ احسن زادہ عملی نے کہا کہ کسی درس میں علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ مشکل ترین ریاضت دینداری ہے. یہ عجیب جملہ ہے, مشکل ترین ریاضت دینداری ہے. اب دینداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا بن جائے کہ کسی بھی حال میں ہو اور یہ کہنے کے قابل ہو کہ دیندارم. دینداری اس کو کہتے ہیں, یعنی انسان مارکیٹ میں کھڑا ہے اور اس حالت میں بھی یہ کہنے کے قابل ہوں کہ دین دار, یعنی دین رکھتا ہوں, دین سے باہر نہیں نکل گیا. اگر اس وقت لوگوں کے اجتماع میں ہوں, اگر اس وقت کاروبار میں ہوں, اگر کسی بھی جگہ پر ہوں تو میں اس حالت میں نہیں ہوں, بلکہ ہر جگہ ہر موقع ہر لہجہ ہر لمحہ دین دار. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے مشکل ریاضت ہے, یہ سب سے مشکل ورزش ہے, یہ سب سے مشکل ایکسرسائز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس جگہ اتنا متوجہ ہو, اتنا متوجہ ہو کہ ہر جگہ دین رکھتا ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے نماز صبح پڑھی, دین رکھتے تھے, اس کے بعد باہر نکل کے احوال دوسرے مشغولیات میں مبتلا ہو گئے, حقیقتاً دین کے دائرے سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان دیندار کب ہوتا ہے؟ دوسرا جملہ سن لیجیے کہ آبا جوادی عملی کہتے ہیں کہ میں سفر حج کا میں نے ارادہ کیا اور میں علامہ طباطبائی کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ اس کے لیے توشہ راہ زاد راہ دیں سفر حج کے. تو انہوں نے کہا کہ فذکرونی اذکرکم, زاد راہ ہی ہے کہ تم اس کی یاد میں مشغول رہو تاکہ وہ تمہاری یاد کو اپنے سے جدا نہ کرے. یہ زیادہ ہے اور اس کیفیت کا نام ہے دینداری, کہ انسان سے کبھی یاد خدا جدا نہ ہونے پائے, اور جب انسان سے یاد خدا جدا نہیں ہوتی تو خدا بھی ایسے انسان کو کبھی اپنی یاد سے محروم نہیں کرتا. یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نفس کے لیے احوال نہ ہو بلکہ ملکات ہو. ملکات تک پہنچنے کے لیے ورزش چاہیے, ایکسرسائز چاہیے, ریاضت چاہیے. وہ ریاضت خود شرع اسلامی میں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی. یہ نماز یہ ریاضت ہے. اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 17 رکعت واجب اور 34 رکعت نافلہ یہ خود ریاضت ہے, جس اس میں سے جتنا انسان پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, روزہ ریاضت, کہ ان تمام ریاضتوں کے سبب سے ان کے وسیلے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نفس کے احوال ملکات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آخری جملہ ایک بار یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی چیز, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا کمبینیشن بننا ضروری ہے. اگر خالی ایک چیز ہوگی تو نتیجہ نہیں مل پائے گا. ایمان یعنی معرفت حق, اور معرفت حق کی بنیاد پر عمل صالح, عمل صالح پھر آپ کی معرفت میں اضافہ کرے گا, اس اضافی معرفت کے تحت اور بہتر عمل, اور یوں آپ کیونکہ شکر میں کرو. اسے کہتے ہیں اسپائرل. اس میں خاص بات کیا ہوتی ہے
کہ حقیقتا آپ ایک چکر پورا کر رہے ہیں، لیکن چکر پورا کرنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ بدل گیا، اور ایک آپ جتنے چاہیں اس میں چکر کرتے رہیں لیکن بدل نہیں ہوئے. صحیح
وہ انسان جو بغیر معرفت کے عمل کرتا ہے وہ اس رستے پہ چل رہا ہے، اور وہ انسان جو معرفت کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ اس رستے پہ چل رہا ہے. چلتا وہ بھی اسی دائرے میں ہے کہ معرفت عمل کراتی ہے، عمل کا ایک دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ عمل انجام دے لیتے ہیں تو آپ کی معرفت بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے معرفت حاصل کی کہ نماز ہمارے سارے ہیں، آپ نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی معرفت بہتر ہو گئی. اب یہاں پر اب آپ نے اپنی بڑھی کی اضافی معرفت کے ساتھ عمل کیا، اب آپ کے عمل کی کوالٹی بھی بہتر ہو گئی، اور پھر آپ نے جب اس دائرہ کو مکمل کیا تو آپ اس سے اوپر والے دائرے پر پہنچیں گے. تو اس اعتبار سے آپ مدور بھی ہیں، دائرے میں بھی حرکت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلند بھی ہو رہے ہیں. اور وہ انسان جو بغیر معرفت کی زندگی گزارتا ہے وہ کولو کے بغیر کی مانند ہے، کہ جو ساری زندگی ایک محور کے گرد چکر تو لگا رہا ہے لیکن ہے اسی سطح پر، اوپر نہیں ہو پاتا. اسی ریاضت احوال کو ملکات میں تبدیل کرتی ہے، ریاضت ایمان اور عمل صالح کے کمبینیشن کے ساتھ جنریٹ ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں انسان مسلسل زندگی کے دائرے میں گردش بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بلندیوں کے ٹکڑوں کو بھی پاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آج کچھ لکھ کے لایا تھا، میں اب یہ چاہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے جتنے بھی حاضرین ہیں وہ ہماری اس گفتگو کو یا ہماری اس کاوش کو محض ایک درس کے طور پر نہ لیں، بلکہ ہم اس کو ایک چھوٹے سے انسٹیٹیوشن کی یا ایک تربیتی کورس کی شکل دے دیں، اور اس میں ایک ہفتہ جو خالی گزر جاتا ہے اس خالی ہفتے میں تھوڑا سا آپ لوگ بھی کچھ کہیں. تو میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لکھ کے، جیسے ابھی میں نے اس کا ترجمہ لکھنا شروع کیا، اس کے پیش گفتار اور مقدمے کا جو شرح ہے حدیث جنود عقل و جہل، تو اس پر آپ انشاءاللہ یہ رہا سا اس کی فوٹو کاپیز کرا کے رکھیں، تو 6-7-8 صفحات آپ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس پر اپنے کمنٹس لکھیں، اگر اس پہ کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو وہ سوالات اس کو ڈسکس کریں، اور اگر ہمیں انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوگی تو میں کوئی اور ٹائم بھی رکھیں گے اس درس کے علاوہ اس کا، تاکہ باقاعدہ ایک چیز جو ہے نا وہ ایک جماؤں کے ساتھ آگے بڑھے. کیونکہ کس طریقے سے جب ہم چلتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہی وہی ہے، وہ ہار بے حالی والا بے حالی والی ہوتی ہے، تو اس سے باہر آ جائے. انسان سے اس کے ملکات اس حسنہ کچھ نہیں دیتی.